بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تران اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ہماری شام کی نشریات 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر۔ سب سے پہلے پروگرام گرد و پیش، گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، یادوں کے جھروکے کے بعد آئین صحافت، آئین صحافت کے بعد آپ سن سکیں گے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا خصوصی پروگرام، اور آخر میں آپ سن سکیں گے خلقت کی رانائی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ ریڈیو تران سے پروگرام گرد و پیش میں آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی عوام نے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر سخت سردی اور ٹھنڈک کے باوجود جشن انقلاب کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کر کے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مختلف شعبوں میں ایران کی شاندار ترقی و پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران کی پیش رفت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا، میری دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کبھی کوئی نہ جائے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ممبئی میں بوہرا فرقے کی دینی درسگاہ کی نئی عمارت اور کتب خانے کا افتتاح کیا ہے۔ فلسطین کی انفارمیشن میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی نوجوانوں اور مجاہدین کی صہیونیت مخالف کارروائیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور سعودی اتحاد نے یمن کے سرحدی علاقوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ایک یمنی شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایرانی عوام نے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر سخت سردی اور ٹھنڈک کے باوجود جشن انقلاب کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کر کے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ دارالحکومت تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے عوام نے شدید سردی اور ٹھنڈک کے باوجود 22 پیمن مطابق 11 فروری کی جشن انقلاب کی ریلیوں میں ایک بار پھر وسیع پیمانے پر شرکت کر کے انقلابی امنگوں، اسلامی انقلاب اور نظام اسلامی سے اپنی وفاداری پر اعلان کیا۔ دارالحکومت تہران میں آزادی اسکوائر کی طرف جانے والے تمام راستے انقلابی عوام سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ریلیوں میں شریک مرد و خواتین، بچے بوڑھے، سبھی لوگ اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، شہداء مدافع حرم شہید قاسم سلیمانی کی تصاویر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور پورے راستے میں انقلابی نعرے لگاتے رہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل ہم خبروں کے بعد اپنے خصوصی تبصرے میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے مختلف شعبوں میں ایران کی شاندار ترقی اور پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران کی پیش رفت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر جشن انقلاب کی ریلی میں شریک لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے آج تمام دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود مختلف سائنسی، اقتصادی اور دفاعی اور میڈیکل سائنس کے میدانوں میں غیر معمولی ترقی کی اور یہ کامیابی دشمن کو برداشت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی عوام کی ترقی اور پیش رفت کو نہیں روکا جا سکتا تو انہوں نے ایران میں بلوے اور ہنگامے کرانے کا منصوبہ تیار کر لیا، لیکن انہیں ان سازشوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے جشن انقلاب کی ریلیوں میں کروڑوں ایرانیوں کی شرکت کو ایرانی عوام کے قومی اتحاد کا شاندار جلوہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ پچھلے دنوں میں ہونے والے بلووں میں دشمن کے فریب میں آ گئے تھے، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ قوم کی آغوش کھلی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ قوم کی آغوش میں لوٹ آئیں، اور ہماری حکومت رہبر انقلاب اسلامی کی پدرانہ محبت و شفقت کو عملی شکل دے گی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے میں جانی نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران مشکل کی گھڑی میں اپنے دوست اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اس علاقے میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے تو سخت غلطی میں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ علاقے کی سلامتی کی ضمانت علاقے سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر شوکت خانم اسپتال کے $3 ملین سے سرمایہ کاری کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ اس موقع پر عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شوکت خانم اسپتال کے $3 ملین سے سرمایہ کاری کی تھی، لیکن 2015 میں وہ رقم اسپتال کو واپس کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ ان معاملات کے دوران شوکت خانم اسپتال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ ان کا کہنا تھا خواجہ آصف کو لیگل نوٹس بھیجتے وقت سرمایہ کاری کی رقم واپس نہیں آئی تھی۔ واضح ہے کہ جس وقت عمران خان سے جرح ہو رہی تھی اس وقت عدالت کا کمپیوٹر بھی اچانک بند ہو گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میری دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کبھی کوئی نہ جائے۔ لاہور میں باب پاکستان کی تعمیر اور روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اس تاریخی مقام پر اکٹھا ہوئے ہیں جہاں ہزاروں مہاجرین نے قیام کیا اور یہاں کے لوگوں نے انہیں گلے سے لگا لیا، اور یہ منظر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس مقام کو ایک تاریخی مقام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر متعدد بار زور و شور سے کام شروع کیا گیا، لیکن بے رحمی سے اس کو مؤخر کیا گیا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ممبئی میں بوہرا فرقے کی دینی درسگاہ ادارت الجامۃ سیفیہ کی نئی عمارت اور کتب خانے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی میں سب کا حصہ ہے، اور اس ترقی میں ہماری کوشش ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یون آئی کے مطابق ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا بوہرا فرقہ ان کے خاندان کی طرح ہے۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ بوہرا مسلم فرقہ تعلیم اور تجارت پر توجہ دیتا ہے اور ملک کی ترقی میں اس کی اہم شراکت داری رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ مرحوم سیدنا سیف الدین نے ریاست کے لیے کچھ کرنے کے متعلق دریافت کیا تو مودی نے انہیں پانی کے بحران سے آگاہ کیا، تب سے بوہرا فرقہ گجرات میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے نئی تعلیمی پالیسی کا ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ سبھی کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دلت، کمزور اور پسماندہ طبقات کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ وزیراعظم نے قرآن مجید کے قدیم نسخے کو ڈیجیٹل کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ فلسطین کے ایک انفارمیشن سینٹر نے رپورٹ دیا کہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی نوجوانوں اور مجاہدین کی صہیونیت مخالف کارروائیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ معتی نامی فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے ہفتے کو ایک رپورٹ جاری کر کے کہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران فلسطینی نوجوانوں اور گروہوں نے صہیونی حکومت اور انتہا پسند صہیونیوں کے خلاف 174 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اس عرصے میں 7 فلسطینی شہید جبکہ 2 صہیونی ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے کو بھی مار گرایا جبکہ صہیونی فوج کی 5 گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ فلسطینی مجاہدین نے ایک ہفتے کے دوران انتہا پسند صہیونیوں کے 15 حملوں کا جواب دیا اور ان کے خلاف 54 چھوٹی بڑی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر معتا کے مطابق اس عرصے میں غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینیوں نے 6 بار صہیونیت مخالف مظاہرے کیے۔ اس دوران صہیونیوں سے ان کی 60 سے زائد بار جھڑپیں ہوئیں اور فلسطینیوں نے صہیونیوں کی تنصیبات اور فوجی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا۔ گزشتہ روز جمعے کو ایک 30 سالہ فلسطینی جوان نے ایک شہادت پسندانہ کارروائی انجام دے کر 2 صہیونیوں کو ہلاک اور 7 دیگر کو زخمی کر دیا۔ ان دنوں غرب اردن اور بیت المقدس میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور فلسطینی مجاہدین ہر طرح کے وسائل اور آلات حرب کا استعمال کر کے صہیونیوں کی جارحیت کا جواب دے رہے ہیں، جس کی بنا پر صہیونی حکام کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے تک صہیونیوں کو صرف فلسطین کی جنوبی مقبوضہ سرزمینوں اور غزہ میں ہی فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب غرب اردن اور بیت المقدس میں بھی فلسطینی نوجوانوں نے سر پر کفن باندھ لیا ہے اور صہیونیوں کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر بن گویر نے بیت المقدس میں نئی دفاعی دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے انتہا پسند اس وزیر نے کہا ہے کہ اتوار سے بیت المقدس میں اس دیوار کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ بن گویر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دیوار کا مقصد صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دینے والے فلسطینی نوجوانوں کو کارروائیاں انجام دینے سے پہلے ہی گرفتار کرنا ہے۔ البتہ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے اس وزیر نے یہ حکم اپنے اوپر بڑھتے ہوئے دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ فلسطینی نوجوانوں کی کارروائیوں سے صہیونی حکومت اور اس کے اندرونی سلامتی کے وزیر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کہ ترکیہ میں آنے والے خوفناک زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے، شام میں بھی تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد کا اب تک 4,130 ہونے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے ایسے 10 علاقوں میں جہاں خوفناک زلزلے نے تباہی مچائی ہے 20,000 سے زائد افراد جان بحق اور 77,701 زخمی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ غیر ملکی امدادی کارکنوں سمیت 141,000 سے زائد افراد امدادی کاموں میں سرگرم عمل ہیں۔ گزشتہ پیر کے روز ترکیہ میں آنے والا زلزلہ اس ملک کی تاریخ کا دوسرا بڑا تباہ کن زلزلہ رہا ہے۔ اس زلزلے میں جنوبی ترکیہ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمالی شام کے علاقے بھی بری طرح تباہ ہوئے ہیں، جہاں اب تک 4,130 افراد کے مرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے جبکہ 7,280 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزین نے بھی اس تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں 53,00,000 افراد کے بے گھر ہو جانے کا اعلان کیا ہے، جنہیں امداد اور خیموں اور کیمپوں کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ایک اعلی عہدیدار نے ترکیہ اور شام میں آنے والے اس زلزلے کو ایک ناقابل فراموش عالمی بحران سے تعبیر کیا ہے۔ دریں اسنا شام کے ساتھ بشار اسد نے، جن کا ملک زلزلے سے ہونے والی بھاری تباہی کا سامنا کر رہا ہے، شام میں انسانی صورتحال کے تعلق سے مغربی ملکوں کی لا تعلقی پر کڑی تنقید کی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے خاتون اول کے ساتھ حلب کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حلب میڈیکل کالج میں زلزلے میں زخمی ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے امدادی کارروائیوں کا قریب سے جائزہ لیا اور ضروری اقدامات کی ہدایات دیں۔ ایران، عراق، لبنان، روس اور چند گنے چنے ممالک ان تمام پابندیوں کے باوجود دمشق کو امدادی سامان فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عراق کے عوامی رضا کار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر نے تاکید کیا ہے کہ شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ قاسم مسلح نے کہا کہ شام کی حکومت سے ہم آہنگی کے ساتھ الحشد الشعبی شام میں زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترکیہ اور شام میں خوفناک اور تباہ کن زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد تقریباً 22,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ امدادی کاروائیوں میں مصروف ٹیموں کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد گھنٹے کے بعد اب ملبے کے نیچے دبے لوگوں کی زندگی کے بارے میں کوئی امید نہیں رہ گئی۔ اس درمیان شام اور ترکیہ کے لیے ایران کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل اور دیگر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کے سرحدی علاقوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک یمنی شہری شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یمن کے صوبہ سعدہ کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ صوبہ الحدیدہ بھی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 91 بار جارحیت کا نشانہ بنا۔ اس موقع پر سعودی اتحاد کے جاسوسی طیاروں نے حیث الجبلیہ اور مقبنہ سمیت مختلف علاقوں پر پرواز کی، جس کے بعد ان علاقوں کو توپ خانے سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی حکام کی توقع کے برخلاف یمنی عوام ان کے سامنے ڈٹے نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً 8 سال تک حملوں کی زد میں رہنے کے باوجود یمنی عوام نے استقامت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ عوامی رضاکار فورس اور فوج نے ارامکو اور ریاض کو میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر یمن کو سعودی عرب اور بعض دیگر جار عرب ممالک کے لیے ایک دلدل میں بدل کر رکھ دیا، جس سے نکلنے کے لیے یہ ممالک ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یاد رہے یمن پر ریاض اور اس کے اتحادیوں کے ناجائز حملوں کے 8 سال پورے ہونے والے ہیں۔ سعودی اتحادیوں نے یمن کا زمینی، فضائی اور بحری محاصرہ کر رکھا ہے، اور جارحیت کے نتیجے میں اب تک 16,000 یمنی شہری شہید اور 10,000 زخمی اور لاکھوں گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی فضا میں چین کے اطلاعاتی بیلون کو تباہ کیے جانے سے پیدا ہونے والی شدید کشیدگی کے درمیان امریکہ نے اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کی جوہری آمادگی کے اظہار کے لیے مائنور 3 نامی ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا بحر الکاہل میں تجربہ کیا ہے۔ امریکی فوجی ذرائع کے مطابق یہ تجربہ ریاست کیلیفورنیا میں جمعرات کی رات کیا گیا۔ امریکی فوجی ذرائع نے اپنے اس دفاعی اقدام کا مقصد 21ویں صدی میں پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام اور امریکہ کی دفاعی جوہری توانائی کی آمادگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس سے قبل امریکی حکام نے 2 فروری کو اعلان کیا تھا کہ امریکی فضائیہ نے امریکی فضا میں چین کے جاسوس بیلون کو تباہ کر کے اس کے ٹکڑوں کو تحقیقات اور جائزہ لینے کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اور آخر میں سپورٹ کی خبر، ناگپور میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے آسٹریلیا کو 1 اننگز اور 132 رن سے شکست دے دی۔ ناگپور میں بارڈر گواسکر سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 177 رن بنائے، جواب میں ہندوستان نے روہت شرما کی سینچری اور جڈیجا اور اکشر پٹیل کی شاندار بلے بازی کی بدولت 400 رن بنائے اور 223 رن کی برتری حاصل کی، جبکہ آسٹریلیا کی ٹیم دوسری اننگز میں 91 رن پر ہی ڈھیر ہو گئی اور اسمتھ کے 25 رن کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی نمایاں اسکور نہیں کر سکا۔ اس طرح ہندوستان نے پہلا ٹیسٹ میچ 1 اننگ اور 132 رن سے جیت لیا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کے پروگرام کے تو پیش میں نشر کی جانے والی خبریں اختتام کو پہنچی۔ عزیز صاحب، جیسا کہ ہم نے خبروں کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جشن انقلاب کی ریلیوں کے بارے میں تفصیلی خبر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، ایرانی عوام نے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر سخت سردی اور ٹھنڈک کے باوجود جشن انقلاب کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کر کے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ دارالحکومت تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے عوام نے شدید سردی اور ٹھنڈک کے باوجود 22 بہمن مطابق 11 فروری کی جشن انقلاب کی ریلیوں میں ایک بار پھر وسیع پیمانے پر شرکت کر کے انقلابی امنگوں، اسلامی انقلاب اور نظام اسلامی سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ دارالحکومت تہران میں آزادی اسکوائر کی طرف جانے والے تمام راستے انقلابی عوام سے بھرے ہوئے تھے. ریلیوں میں شریک مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، سبھی لوگ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، شہدائے مدافع حرم و سلامتی اور شہید قاسم سلیمانی کی تصاویر اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور پورے راستے میں وہ مسلسل انقلابی نعرے لگاتے رہے. ملین مارچ کے راستے میں ایرانی سائنسدانوں کے تیار کردہ بیلسٹک میزائلوں من جملہ اماد اور سجیل میزائلوں، شاہد 136 ڈرون طیارے، اینٹی بورڈ کروز میزائل اور دیگر ہتھیاروں کو نمائش کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ ایرانی عوام نے ایرانی سائنسدانوں کی دفاعی توانائی اور بڑھتی ہوئی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں پر خوشی کا اظہار کیا. ادھر ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے غیور اور انقلابی عوام نے بھی ایران کے دیگر شہروں کے عوام کی مانند 44ویں جشن انقلاب کی ریلیوں میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اور اس دن کو یادگار بنایا. ملین مارچ میں انقلابی عوام نے ایسی حالت میں بھرپور شرکت کی کہ مشہد کا موسم کل رات سے ہی بہت ٹھنڈا تھا اور برف باری ہو رہی تھی، اور مشہد کے عوام نے، خواہ وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے، بوڑھے، جوان، سب نے ہی وسیع پیمانے پر شرکت کر کے اسلامی انقلاب اور نظام اسلامی سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا. ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے شیعہ و سنی مسلمان عوام نے بھی ایک بار پھر قومی اور انقلابی امنگوں سے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل کر اور انقلاب اور نظام اسلام کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے ملین مارچ میں شرکت کی اور انقلاب اسلامی کی پاسداری کی راہ میں ایک اور درخشاں کارنامہ انجام دیا. لوگوں نے بھاری تعداد میں شرکت ایسی حالت میں کی کہ ایران کا یہ صوبہ بھی سخت سردی کا شکار ہے. شمالی ایران کے صوبہ مازندران کے انقلابی عوام نے بھی شدید سردی کے باوجود سڑکوں پر نکل کر ہماری قوم بیدار ہے، امریکہ سے بیزار ہے، احانت کے مقابلے میں خاموشی خیانت ہے جیسے نعرے لگائے. ایران کے مغربی صوبے کردستان کے عوام نے بھی ایک بار پھر ہمیشہ میدان میں موجود رہنے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے 44ویں جشن انقلاب کے ملین مارچ میں ایران کے قومی پرچم اور انقلابی نعروں سے آراستہ بینروں کے ساتھ اسلامی انقلاب اور نظام اسلامی سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا. ایران کے انقلابی عوام نے امریکہ اور اسرائیل مرتبات کے نعرے لگائے اور عالمی استقبال سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا، اور ایران کی فضا امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. ایرانی عوام نے امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے علامتی جنازے بھی نکالے. ریلیوں کے اختتام پر قرارداد بھی پاس کی گئی جس میں مغربی ملکوں میں قرآن کریم کی اہانت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی اور دیگر مظلوم اقوام کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. ایرانی عوام نے اپنی قرارداد میں ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک ولایت فقیہ کے پیرو رہیں گے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. لقب آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی ٹل گئی سخت گھڑی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب دل نے لا مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 بہمن، 20 رجب المرجب اور 11 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سامن، 11 فروری سن 660 قبل مسیح کو جاپان کا پہلا بادشاہ یا ییمو تخت نشین ہوا. ییمو کے تخت نشین ہونے کے ساتھ دنیا میں اس قدیم ترین شاہی نظام کی بنیاد پڑی جو آج بھی قائم ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کو مختلف نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا. عصر حاضر میں جاپان میں شہنشاہ کو صرف ایک اعزازی حیثیت حاصل ہے اور تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. سن 20 رجب المرجب سن 13 ہجری قمری کو مشرقی روم اور سپاہ اسلام کے درمیان یرموک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ شام میں مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کے بعد شہنشاہ روم ہیراکلیس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اسے مسلمانوں کے مقابلے پر بھیج دیا۔ تاہم مسلمانوں نے ہتھیاروں کی قلت اور فوج کی کمی کے باوجود سلطنت روم کے عظیم سپاہ کو شکست دے دی، اور اس کے صرف ایک سال کے بعد کسی خونریزی کے بغیر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ گیارہ فروری 1847 عیسوی کو دنیا کے ایک عظیم ترین سائنسداں تھامس ایڈیسن پیدا ہوئے۔ ایڈیسن نے جدوجہد سے بھرپور زندگی بسر کی۔ 1862 میں ایڈیسن نے اپنی پہلی ایجاد الیکٹرک وولٹ ریکارڈ کو پیٹنٹ کروایا۔ 1877 میں ایڈیسن نے گراہم بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون کو بہتر بنا دیا، اور اسی سال اپنی مقبول ترین ایجاد فونوگراف پیش کی۔ ستمبر 1878 میں ایڈیسن بجلی کے بلب کی ایجاد کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک برس کی محنت شاقہ کے بعد 21 اکتوبر 1879 کو وہ ایک بلب کو 13.5 گھنٹے تک روشن رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1889 میں ایڈیسن متحرک فلموں کی طرف راغب ہوئے، اور نیو جرسی میں ایک فلم اسٹوڈیو بھی قائم کیا۔ ایڈیسن نے تقریباً 1300 ایجادیں کیں، اور 3500 نوٹ بکس ان کے نظریات، تجربات اور ان کے نتائج سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ ایڈیسن نے 18 اکتوبر 1931 کو وفات پائی۔ بائیس بہمن سن 1207 ہجری شمسی کو ایران میں روس کے سفیر الیگزینڈر گریبائی دوف کو قتل کر دیا گیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے دوسرے دور میں شکست کھانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ترکمان چائے معاہدہ ہوا، جو پوری طرح سے ایران کے نقصان میں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد گریبائی دوف ترکمان چائے معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے روسی سفیر کی حیثیت سے ایران آیا۔ اس کا مقصد اس ذلت آمیز معاہدے کو قبول کرنے کے لیے ایرانی مسلمان عوام کو طاقت کے بل پر مجبور کرنا تھا، لیکن تہران کے ایک ممتاز عالم دین مرزا مسیح مجتہد نے لوگوں کو احتجاج کی دعوت دی۔ تہران کے مسلمان عوام نے بھی مرزا مسیح مجتہد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے روسی سفارت خانے کے پاس احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سفارت خانے کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں 3 افراد مارے گئے، جس سے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور مشتعل لوگوں نے روسی سفارت خانے پر حملہ کر دیا، جس میں روسی سفیر اور اس کے کچھ ساتھی ہلاک ہو گئے۔ بائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران نے تاریخ کے نہایت فیصلہ کن اور حساس لمحات سر کیے۔ اس دن ایران کے انقلابی مسلمان عوام نے اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح سالہ سال کی جدوجہد کے بعد انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس دن عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور جوانوں، غرض یہ کہ سب لوگوں نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ شاہ کا تختہ الٹنے میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے فوجی ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر محاذ بنائے، اور فوج کا مقابلہ کر کے زخمیوں کو امداد پہنچائی۔ اس طرح ایرانی عوام نے مل جل کر انقلاب کو کامیاب بنایا۔ جب ریڈیو سے امریکہ کی پٹھو شہنشاہی حکومت کی سرنگونی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کا اعلان کیا گیا، تو سارا ایران خوشی میں ڈوب گیا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت تھا جب ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے، یہ انقلاب کی آواز ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ریڈیو نے در حقیقت 2500 سالہ ظالم شاہی نظام کی سرنگونی کی نوید اور باطل پر حق کی کامیابی کی خوشخبری دی۔ یہ دن تمام عالم اسلام اور حریت پسندوں کو مبارک ہو۔ 11 فروری سن 1990 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے قومی لیڈر نیلسن منڈیلا 27 سال کی قید کے بعد رہا ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کو 1963 میں پریٹوریا کی نسل پرست حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے پر عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ سالہا سال کی عوامی جدوجہد اور اقوام عالم کے مطالبوں کے بعد انہیں رہائی ملی اور کچھ ہی مدت بعد وہ جنوبی افریقہ کے صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 5 دسمبر 2013 کو ان کا انتقال ہوا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے آئینۂ صحافت میں ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے کے اقتباس سے۔ اخبار لکھتا ہے، 1 ارب ڈالر قرضے کی نئی قسط کے اصول کے لیے آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط کی روح سے گزشتہ 15 روز کے دوران حکومت نے بعض پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جن میں سر فہرست 29 جنوری کو ہونے والا پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہے، جبکہ دیگر اقدامات فریقین کے درمیان بڑی حد تک طے پا جانے کی اطلاعات ہیں۔ ان کے حوالے سے وزارت خزانہ منصوبہ سازی میں مصروف ہے، جس کے بعد کسی بھی وقت ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافے کی صورت میں رواں مالی سال کا دوسرا منی بجٹ منظر عام پر آ سکتا ہے۔ اداریہ نویس کے بقول، یہ مذاکرات ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب زر مبادلہ کے قومی ذخائر 3 ارب ڈالر کی سطح سے بھی گر کر 2 ارب 90 کروڑ پر آ گئے ہیں، اب چند دنوں سے زیادہ کے نہیں۔ ملکی بندرگاہوں پر سینکڑوں کی تعداد میں درآمدی سامان پر مشتمل کنٹینرز عدم ادائیگی کی بنا پر پھنسے پڑے ہیں، جن میں خوراک اور ادویات سے متعلق سامان بھی شامل ہے، اور اس ضمن میں ان کے زائد المیعاد ہو جانے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 10 روز جاری رہنے والے مذاکرات آئی ایم ایف کے محفوظ فیصلے سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جو زیر نظر سطور کے شائع ہونے تک ممکنہ معاہدے کی شکل میں کسی بھی وقت سامنے آ سکتے ہیں۔ اداریہ نویس لکھتے ہیں، اطلاعات کے مطابق مذاکرات مکمل ہونے کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر دستخط کیے بغیر مہمان ٹیم نے واشنگٹن واپس جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ مذاکرات میں نئے ٹیکس عائد کرنے کے لیے منی بجٹ، گیس اور بجلی کے نرخوں میں نئے اضافے سمیت توانائی کے شعبے کے لیے گردشی قرضے کا فریت ختم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ اداری نگار اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، بعض حلقے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکام کی طرف سے پیشگی کاروائیوں پر عمل درآمد میں تاخیر کی وجہ سے ایم ای ایف پی میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنانشل پالیسی کا مسودہ بروقت زیر غور نہیں لایا جا سکا، جسے مذاکرات کے اختتام سے 3 دن پہلے پاکستانی حکام کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا اور واشنگٹن سے توثیق کے بعد جمعے کے روز اس پر دستخط کیے جا سکتے۔ اس صورتحال میں ملک کے معاشی افق پر غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق یہ حوصلہ افزا بات بھی سامنے آئی ہے کہ قرضہ پروگرام کی بحالی اور اگلی قسط کے اجرا کے لیے جمعرات کو 10 روزہ مذاکرات مکمل کر کے پاکستان سے 2 دن کا وقت لیتے ہوئے آئی ایم ایف مشن نے اعلامیے کو واشنگٹن بھیجا ہے، جس کی منظوری کے بعد بیان جاری کر دیا جائے گا۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے منی بجٹ آرڈیننس لانا پڑے گا. جمعے کے روز میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے غریب طبقہ اور عام آدمی براہ راست متاثر ہو، تاہم یہ محصولات رواں مالی سال کے دوران ہی اکٹھے کیے جائیں گے. اداری نویس آخر میں لکھتے ہیں، سارے منظر نامے کے پس پردہ پہلے کی طرح مصنوعی مہنگائی سے تعلق رکھنے والے مافیا کا موقع کی تاک میں بیٹھے ہونا خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور یہ بیشتر مقامات پر غائب ہے. شیعہ خوردونوش کا حصول روح اور جسم کا تعلق برقرار رکھنے کی حد تک ہی صحیح، غریب اور متوسط طبقے سے ہٹ کر اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے لیے بھی سوہانے روح بن گیا ہے. اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دیگر اقدامات سمیت پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنے اور ان کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کے ایک مضمون سے اقتباس، جس کو ضیاء مصور فراز نے تحریر کیا، جس کا عنوان ہے، لاکھوں ہندوستانیوں نے شہریت ترک کر دی، مودی کے خواب ایسے تو نہ تھے. مضمون نگار لکھتے ہیں، مودی حکومت نے خود آج پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 2,25,000 سے زیادہ ہندوستانیوں نے ہندوستان کی شہریت ترک کی. یہ کم از کم پچھلی دہائی کا ایک ریکارڈ ہے. تو سوال یہ ہے کہ وزیراعظم مودی کے اس خواب کا کیا ہوا جو انہوں نے وزیراعظم بننے سے پہلے دیکھا تھا. 2012 میں وزیراعظم بننے سے پہلے گجرات کے وزیراعلیٰ کے طور پر نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب امریکی ہندوستانی ویزوں کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے. 2 سال بعد وہ وزیراعظم بنے اور 2014 سے اس عہدے پر ہیں. لیکن ان سالوں کے بعد اب خود حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال یعنی 2022 میں 2,25,620 ہندوستانیوں نے ملک کی شہریت چھوڑ دی ہے. پچھلے سالوں میں بھی بڑی تعداد میں ہندوستانیوں نے شہریت ترک کر دی تھی. ہندوستانیوں کی شہریت ترک کرنے کی یہ خبر خود حکومت نے ہند نے دی ہے، اس لیے اس پر تنازع کی گنجائش کم ہے. دراصل حکومت سے پارلیمنٹ میں اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا. نریندر مودی 2014 میں پہلی بار وزیراعظم بنے اور پھر انہوں نے 2019 کے انتخابات میں بھی اپنی جیت برقرار رکھی. وزیراعظم مودی کے دور میں دنیا میں ہندوستان کا وقار بڑھانے کا مسلسل دعویٰ کیا جاتا رہا. حال ہی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا بیان ہو یا گزشتہ سال نومبر میں وزیر دفاع کا بیان، نومبر کے مہینے میں اپنے حلقے میں وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ملک میں نریندر مودی کی حکومت بننے کے بعد بین الاقوامی دنیا میں ہندوستان کا وقار بڑھ گیا ہے. گزشتہ سال کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے غیر ملکی دورے پر تنقید کرتے ہوئے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ وزیراعظم نریندر مودی ملک کو عالمی گرو بنانے کے لیے 18-18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے عشرہ انقلاب کی مناسبت سے اور 22 بہمن یعنی 11 فروری کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. خصوصی پروگرام کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام خلافت کی رانائی، اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی
بہار انقلاب. سامعین، آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے مخاطب ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 22 بہمن یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا دن. اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین، میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. اور یہاں پر آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن پورے ایران میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اور اس خوشی کے موقع پر ہم تمام شہدائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین، آپ سب کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.
مبارک ہو ایران کا انقلاب، اسلام پر اس سے آیا شباب، آئے ہوئی آخرت نتیجا، ہوا کفر پر دین حق کامیاب. عجیب و غریب نصروں میں نلہ ہے فتحُ القریب، کے 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 نصروں میں نلہ ہے فتحُ القریب. کے پیغام کا کرشمہ محمد کے پیغام کا، علی کے حیات آفری نام کا، نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا، یہ پیغام ہے صرف اسلام کا. نصروں میں نلہ ہے فتح القریب، کے نصروں میں نلہ ہے فتح القریب، کے نصروں میں نلہ ہے فتح القریب.
سامعین، تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کے مختلف مقامات پر گوناگون تمدن وجود میں آئے، جو کچھ عرصے تک اپنا لوہا منوانے اور مختلف میدانوں میں اپنے اثرات چھوڑنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئے. ان میں سے ایران، بین النہرین، یونان، روم، مصر اور چین وغیرہ کے تمدنوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. ہر تمدن نے مختلف علوم اور ثقافتوں کی ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا. البتہ ظہور اسلام کے بعد وجود میں آنے والے اسلامی تمدن کو دوسرے تمدنوں کو برتری حاصل تھی. اس تمدن کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر استوار تھی. یہ تمدن علم کے حصول پر بہت زور دیتا اور مسلمانوں کو عمر بھر ہر ممکن طریقے سے علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے. گزشتہ کئی صدیوں کے دوران بہت سے دانشوروں نے متعدد ایجادات کی اور مختلف علمی میدانوں میں اپنے نظریات پیش کیے. فلاسفہ، شعرا اور آرٹسٹوں نے بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں. افسوس کہ مختلف بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر اسلامی تمدن کا درخشاں آفتاب غروب ہو گیا اور اسلامی ممالک میں علمی اور ثقافتی پسماندگی اور ان ممالک پر سامراج کے تسلط کا آغاز ہو گیا.
جی ہاں سامعین، فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی فکر کی نشو نما اور اس کے پھیلاؤ کی امید پیدا ہوئی. اسلامی تمدن کے بعض اجزائے ترکیبی، مثلاً معنوی ترقی، علمی پیش رفت، ملکی مفکرین اور افرادی قوت پر بھروسہ، قومی طاقت میں اضافہ اور اسلامی دنیا کے اتحاد کی کوشش نے ایران کو اسلامی تمدن کے احیاء کے راستے پر گامزن کر دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے جدید تمدن تک پہنچنے کو اس عظیم انقلاب کا اصل مقصد قرار دیا ہے. اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو 4 عشروں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس عرصے کے دوران اس نظام کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوئیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی گئیں تاکہ یہ عوامی نظام ختم ہو جائے یا کم از کم اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ متعدد نشیب و فراز کے باوجود ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنی پوزیشن مستحکم کر چکا ہے اور جدید اسلامی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والے انقلاب کا دوسرا مرحلہ نامی اعلامیے میں جوانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگلا عشرہ آپ لوگوں سے مخصوص ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ تجربے اور ولولے کے ساتھ اپنے انقلاب کی حفاظت کریں اور اس کے بڑے مقصد یعنی جدید اسلامی تمدن کے قیام اور ولایت عظمیٰ کے آفتاب کے طلوع کی تیاری کے قریب تر کریں۔ دوسرے لفظوں میں رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک اسلامی تمدن کا احیاء اور حضرت امام زمانہ کے ظہور کا راستہ ہموار کرنا ماضی کی نسبت آج زیادہ آسان۔
دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
سامعین، کسی بھی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کے مقدمات اور بنیادی چیزوں کا فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ یہ کام اگرچہ دشوار اور عموماً طویل ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت عظیم ثمرات اور اثرات ہوتے ہیں۔ کسی بھی تمدن کی ایک اہم خصوصیت اس پر حکم فرما ثقافت اور سوچ ہوتی ہے۔ اسلامی تمدن مغرب کے مادی تمدنوں کے برخلاف خدائے واحد پر ایمان، معنویات اور اخلاق پر استوار ہے۔ ایسا تمدن اپنی ترقی و پیش رفت کے لیے دوسری اقوام کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرتا، علم و سائنس کو ناجائز اور غیر انسانی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرتا۔ اسلامی انقلاب بھی، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسلام کی ایسی ترقی یافتہ تعلیمات اور ایسے عظیم اہداف کی بنیاد پر استوار ہے جن میں فرد اور معاشرے کی آسائش اور دنیاوی و اخروی سعادت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، جدید اسلامی تمدن میں مادیت معنویت کے ہمراہ ہے، اور اخلاقی، معنوی اور روحانی عروج اور تضرع و خشوع مادی زندگی کی پیش رفت کے ہمراہ ہے۔ مختلف ممالک کے بہت سے لوگ آج اسلامی جمہوری ایران کے اس زاویہ نگاہ کو پسند کرتے ہیں۔ اب اسلامی تمدن وجود ملانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔
کسی بھی تمدن کی ایک نمایاں خصوصیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران پر 8 سالہ جنگ مسلط کر دی گئی، اور تب سے اب تک اس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے 10% علمی ترقی کے ساتھ عالمی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران عالمی سطح پر چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ ایرو اسپیس، ایٹمی ٹیکنالوجی، اسٹیم سیلز، میڈیکل اور پیچیدہ فوجی ہتھیاروں، خصوصاً میزائل اور ڈرون کی تیاری کے میدانوں میں دنیا کے محدود چند ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اس حیرت انگیز ترقی کی وجہ ایران میں موجود ان کا مناسب اور وسیع انفراسٹرکچر ہے۔ گزشتہ 42 برسوں کے دوران ایران میں حصول علم کا ماحول پایا جاتا رہا ہے اور لوگوں، خصوصاً جوانوں میں علم کا بہت شوق پیدا ہوا ہے۔ خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور سینکڑوں یونیورسٹیز میں تقریباً 40 لاکھ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی موجودگی کی وجہ سے ایران مختلف علمی میدانوں میں تجربہ کار ماہرین کی خدمات سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی کی رفتار زیادہ تیز ہو جائے گی اور یہ چیز مختلف شعبوں میں مزید ترقی اور پیش رفت پر منتج ہوگی۔ سامعین، ہندوستان کے معروف دانشور جناب محمد کاظم عابدی، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے حوالے سے کہتے ہیں،
انقلاب اسلامی بلا شبہ ایک منارہ نور ہے۔ ماضی میں برطانیہ کا جمہوری انقلاب، انقلاب فرانس، روس کا بولشیوک انقلاب وغیرہ مادیت سے لبریز تھے۔ دیگر اسلامی تحریکوں کو خاطر خواہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کیونکہ اخلاص کا فقدان تھا، پس وہ بھی ناکام رہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں ماضی قریب میں نظام مصطفیٰ کا سیاسی نعرہ دیا گیا جو قطعاً مصلحت پر مبنی تھا، وہ بھی ناکام رہا، نتائج ظاہر ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی استعمار کے اعلی کار سطوت شاہی کے چراغ کو ایمان کی باد صبا کے جھونکوں سے یوں گل کر دیا کہ فرعون، شداد، ہٹلر، اسٹالن اور بش جیسے جابروں کی فہرست میں شامل ہو کر رضا شاہ پہلوی کا نام نمونہ عبرت بن گیا۔ اس پراشوب دور میں ایک طرف استعماری طاقتیں سلفی، طالبانی اور القاعدہ جیسے عناصر کی پشت پناہی کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رہی ہیں، دوسری جانب انقلاب اسلامی ایران سے منور ہو کر اس کی ضیا پاشیوں سے دنیا میں دین حنیف کا حقیقی تعارف پیش ہو رہا ہے الحمدللہ، جس کے نتیجے میں قرآن عرض پر دینی بیداری کو بلا شبہ فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ورنہ انقلاب اسلامی سے قبل مغرب کے مادی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عصری علوم سے آراستہ افراد میں مذہب بیزاری راہ پا رہی تھی علیہ باللہ۔ دنیا کے ہر گوشے میں مستقبین عالم کے لیے انقلاب اسلامی مشعل راہ ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کی نگاہیں مومنانہ شان سے حالات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہوں نے لا شرقیہ لا غربیہ کے لہنے داودی سے تمام اقوام عالم، خصوصاً فرزندان توحید کو سربلندی عطا فرمائی۔ اتحاد اسلامی کے پیش نظر ہفتہ وحدت کا تصور ماہ ربیع الاول مبارک سے متعلق پیش فرمایا۔ اسی طرح جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس سے مانمند کر کے قبل اول کی واگزاری کے لیے مہمیز کیا۔ نیز مظلوم فلسطین کی بے کسی اور غاصب صہیونی حکومت سے برات کا اظہار فرمایا۔ یہی وہ پہلو ہے اور مثبت عناصر ہیں جو ہمیں حضرت علامہ خمینی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ سے دل سے دل ملاتے ہیں اور انقلاب اسلامی کے فیوز و برکات چار دانگ عالم میں نظر آ رہے ہیں۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس انقلاب اسلامی کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شخصیات کے قطعی پرستار نہیں ہیں، ہم خدمات کے ہمیشہ خوگر رہے ہیں اور قدردار رہے ہیں۔
جی ہاں، یہ تھے ہندوستان کے معروف دانشور جناب محمد کاظم عابدی۔ سامعین کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اپنے اہداف کے حصول میں اس انقلاب کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائیں۔
ہماری جانب سے بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور جشن آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان۔
ایران 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 نه ظلم و نزن جیری در اوج خدا هستیم نه ظلم و نزن جیری در اوج خدا هستیم الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله
که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت دارید.
لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله
الله
الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے. سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے. اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ، ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
Thank you.